السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال الله تبارك وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، امين يا رب العالمين. سامعین محترم، جیسے کہ پچھلی جمعرات کی نشست میں یہ اعلان ہوا تھا کہ ہماری جو تین نشستیں ہوں گی وہ خصوصی نوعیت کی ہوں گی، کہ جس میں ہم تین موضوعات کو انشاءاللہ کور کریں گے، اور پس منظر میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ تنظیم اسلامی کے تحت تین ہفتوں پر مشتمل ایک مہم، آگاہی مہم کا آغاز ہوا ہے 31 جولائی سے، اور یہ 21 اگست تک جاری رہے گی، جس کا عنوان ہے امت مسلمہ کی حالت زار اور راہ نجات. اسی ذیل میں پچھلی نشست جو ہماری ہوئی ہے، پہلی نشست، اس کا جو موضوع تھا وہ منصب و فضیلت امت اور اس امت کے جو زوال کے اسباب ہیں. اس موضوع پر الحمدللہ ہم نے امت کا مفہوم سمجھا تھا، اس کا منصب، اس کا مقصد سمجھا تھا، اور پھر یہ ہے کہ جب اپنے مقصد اور منصب سے اس نے روگردانی کی تو پھر یہ کس طرح سے زوال کا شکار ہوئی. تو یہ موضوع تفصیل کے ساتھ پچھلی نشست میں ہمارے سامنے آ چکا ہے. اسی تسلسل میں آج کا جو موضوع ہے کہ اس امت مسلمہ میں مملکت خداداد پاکستان کی خصوصی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے، اور پھر اس زمن میں اس مملکت کا کردار وہ کیا رہا، تو انشاءاللہ اس موضوع پر چند گزارشات ہیں کہ جو ہمارے سامنے آئیں گی اور بہت اختصار کے ساتھ آئیں گی. لیکن یہ ہے کہ استاد محترم ڈاکٹر اشار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے آخر میں میں انہی عنوانات کے حوالے سے، موضوع کے حوالے سے دو کتابچوں کے حوالے دوں گا. انشاءاللہ اس میں تفصیل ہمیں مل جائے گی، جو کہ آج یہ کتابچے ہمارے پاس اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ. دیکھیے، جو موضوع ہے امت مسلمہ میں پاکستان کی اہمیت اور کردار، یہ دو سب ٹاپکس ہیں کہ جو کہ بنتے ہیں، یعنی پاکستان کی خصوصی اہمیت انشاءاللہ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے، اور پھر اس کے حوالے سے ہمارا کردار، مثبت بھی منفی بھی، وہ کیا رہا ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ کل 79th انڈیپینڈنس ڈے ہم جو بنا رہے ہیں، 79واں یعنی یہ آزادی کا دن ہے کہ جو کہ ہمارا 79th یہ ہم بنا رہے ہیں. اور بہرحال اس ذیل میں بھی کرنے کے کام کیا تھے، کیا کرنے چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں آزادی کے نام پر، تو یہ بھی انشاءاللہ موضوعات ہیں کہ جو آج کی نشست میں ہمارے سامنے آ جائیں گے. دیکھیں، پاکستان کی جو خصوصی اہمیت ہے، اس میں چار باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان، یہ امت مسلمہ کا نظریاتی قلعہ ہے، یعنی آئیڈیالوجیکل فورٹریس ہے، نظریاتی قلعہ ہے. وہ کس اعتبار سے کہ دنیا کی جو بھی تاریخ ہے اس میں مدینہ کی ریاست کے بعد یہ مملکت خداداد پاکستان، یہ وہ واحد ریاست ہے، وہ واحد ملک ہے کہ جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جو ہے وہ معرض وجود میں آیا. یعنی مدینہ کی ریاست کے بعد یہ انسانی تاریخ میں یہ پہلی ریاست ہے کہ جو دنیا کے نقشے میں پاکستان کے نام سے یہ ملک وجود میں آیا، کہ جو جس کی بنیاد کیا تھی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ کی بنیاد. اور اس لیے پاکستان یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ محض کوئی 3-4 لاکھ مربع میل کا خطہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ کی امید بھی ہے، اس کا محافظ بھی ہے اور اس کا مرکز بھی ہے. اور یہ ہندوؤں سے ہم الگ ہوئے تھے دو قومی نظریے کی بنیاد پر. اور مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم، انہوں نے اپنی شاعری میں اس بات کو بڑا اجاگر کیا، یہ دو قومی نظریے کو. انہوں نے فرمایا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیتیں. یعنی جو دیگر اقوام بنتی ہیں وہ رنگ نسل اور زبان کی بنیاد پر یا جغرافیائی حدود کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں، لیکن یہ مملکت خداداد پاکستان یہ وہ ایسی ریاست ہے کہ جو مختلف رنگ و نسل اور زبان بولنے والے وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے ایک کلمے کی بنیاد پر، وہ کلمہ طیبہ ہے. تو پہلی بات، اس امت مسلمہ میں پاکستان کی جو اہمیت ہے خصوصی طور پر وہ یہ کہ یہ نظریاتی قلعہ ہے یہ مملکت خداداد پاکستان امت مسلمہ کا. پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ پاکستان امت کی ڈھال بھی ہے، یعنی جغرافیائی لحاظ سے بھی اور دفاعی لحاظ سے. یعنی پاکستان جغرافیائی لحاظ سے آپ دیکھیں تو پاکستان جنوبی ایشیا میں جو ہے وہ واقع ہے، اور اس کا جو سرحدی رقبہ ہے اگر آپ نقشے کا مطالعہ کریں تو چین سے بھی سرحد مل رہی ہے، بھارت سے بھی مل رہی ہے، افغانستان اور ایران سے جو ہے یہ ملتا، اور یہ وہ محل وقوع ہے کہ جس میں ایشیا کے سیاسی اور اقتصادی معاملات، اس میں پاکستان کا جو کردار ہے جغرافیہ لحاظ سے وہ بڑی اہمیت کا حامل بن جاتا ہے اور بڑا اہم کردار اس ملک کا ہے. اور بہرحال ابھی بھی عراق یعنی امریکہ اور ایران جنگ میں جو اس مملکت کا جو بھی کردار بڑا اہم رہا، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس اعتبار سے جغرافیائی لحاظ سے بھی یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور یہ امت کی ڈھال ہے. پھر خاص طور پر یہ بھی ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے چھپڑ پھاڑ کر جو ہے وہ پاکستان کو نعمتیں دی ہیں، یعنی تجارتی لحاظ سے جو گوادر کی بندرگاہ ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ایک عالمی تجارت میں ایک اہم کردار وہ گوادر کی بندرگاہ سے وہ پاکستان کو جو ہے وہ حاصل ہو چکا ہے. پھر پاکستان میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قدرتی وسائل ہیں مالا مال کیا، وافر مقدار میں معدنیات کا معاملہ ہو، اسی طرح سے بہترین زرعی زمین ہے کہ جو کہ پاکستان کو اس خطے کو حاصل ہے، پانی کے ذخائر ہیں کہ جو کہ پاکستان کو ملے ہیں، تو معیشت کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ اس کو مضبوط کرنے والی ہیں. لہذا جغرافیائی لحاظ سے بھی یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے امت مسلمہ میں، اور میں نے عرض کیا کہ یہ امت کی ڈھال بنتا ہے. اسی طرح سے دفاعی لحاظ سے بھی اس کی اہمیت ہے پاکستان کی. قرآن مجید میں سورہ انفال کے آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایک حکم دیتا ہے کہ وَعِدُ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، کہ دشمنوں کے مقابلے میں اے مسلمانوں جتنی تمہاری استطاعت ہو تم قوت ہے کہ جو کہ جمع کرو، اور اس قوت کے ذریعے سے تم اپنے دشمنوں پر جو ہے وہ دھاک بٹھاؤ. تو لہٰذا اسی حکم پر تعمیل کرتے ہوئے عمل کرتے ہوئے پاکستان دنیا کی پہلی اسلامی ایٹامک پار ہے کہ جو کہ بن گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ ایٹامک پار ہونے کی سعادت بھی ہے کہ جو کہ پاکستان کو دے دی. اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے نقشے میں عالم اسلام کی یہ پہلی ایٹمی قوت ہے پاکستان، ایشیا کی تیسری ایٹمی قوت ہے، اور دنیا کی ساتویں ایٹمی طاقت ہے. یہ پاکستان کو یہ اعزاز ہے کہ جو کہ حاصل ہے. اور یہ جو ایٹامک بوم پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دشمنوں پر دھاک بٹھانے کے لیے اپنا روب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے دیا، تو یہ صرف پاکستان کی ایٹمک جو ہے وہ بوم یا طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ پوری امت کی عزت اور ناموس کی جو ہے یہ حفاظت ہے اس کے ذریعے سے، جو پاکستان کو یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے ایٹامک پاور کے ذریعے سے وہ عطا فرمائی. پھر تیسری بات، امت مسلمہ میں خصوصی اہمیت پاکستان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ مستقبل کا جو منظر نامہ ہے، یعنی فیوچر میں کیا ہونا ہے، اس خطے سے کتنا بڑا کام لینا ہے، اس کی بھی پیشن گوئیاں ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہمارے سامنے رکھ دی. یعنی امام مہدی علیہ السلام کا جو نزول ہونا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ قیامت سے پہلے پہلے کل روئے ارضی پر دین اسلام کا جو بھی غلبہ ہونا ہے اور جس کی بشارتیں کس نے دی ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی کے تسلسل میں امام مہدی کا جو ہے وہ نزول ہوگا. تو امام مہدی کی نصرت کے لیے جو لشکر روانہ ہوں گے وہ کہاں سے ہوں گے؟ اس کے لیے حدیثوں میں خراسان کا علاقہ ہے کہ جو کہ آتا. اور یہ خراسانی ترمذی شریف کی روایت میں آپ کو سناؤں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے, کوئی چیز انہیں نہیں روک سکے گی یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں گاڑ دیے جائیں گے جھنڈے. اسی طرح سے ایک اور ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے, اسی خطے کی بات ہو رہی, اور وہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے لیے زمین ہموار کریں گے, یعنی امام مہدی کے لیے زمین ہموار کریں گے, اس کی نصرت کو جو ہے وہ پہنچیں. اور یہ خراسان کا جو علاقہ ہے اس میں افغانستان اور پاکستان کا ایک حصہ ہے کہ جو کہ وہ شامل ہے, اور یہ بڑا ایک اہم جو ہے وہ خطہ ہے اس اعتبار سے کہ مستقبل کے معاملات اس خطے سے اس مملکت سے جو ہے وہ جڑے ہوئے. اگر تو ہم واقعتاً اس مملکت کو واقعتاً اسلامی ریاست بنا سکیں تو یہ مستقبل کے منظر نامے میں ہمارا ایک کردار ہے کہ جو کہ ہو جائے گا. چوتھی بات, امت مسلمہ میں اس مملکت خداداد پاکستان کی خصوصی اہمیت کے ذیل میں وہ یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ مملکت خداداد پاکستان, اور واقعی بالکل صحیح کہا جاتا ہے کہ یہ مملکت خداداد ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک عطا کردہ نعمت ہے, عطیہ خداوندی ہے. یعنی نوٹ کیجئے گا کہ یہ مملکت خداداد پاکستان کے قیام کے لیے تین مبارک ساتوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا, تین مبارک ساتوں گھڑیوں, یعنی ماہ رمضان کو, اسی طرح ماہ رمضان میں ایک مبارک رات 27ویں شب کو شب قدر کو, اور شب جمعہ کو. یعنی یہ تین مبارک ساتیں ہیں, لمحات ہیں کہ جن کو جمع کیا گیا, اور پاکستان ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عطیہ ہے کہ جو کہ عطا فرما دیا, اور انتہائی مخالفانہ ماحول میں عطا فرما دیا. یعنی ڈاکٹر صاحب رحم اللہ استاد محترم سورہ انفال کی آیت نمبر 26 کی جو میں نے ابتدا میں اس کا متن آپ کے سامنے رکھا ہے, تاویل عام اور تاویل خاص کے اعتبار سے تشریح ہے کہ جو بڑی عمدہ فرمایا کرتے تھے, اور یہ جو دو کتابچے ہیں اس میں بھی یہ باتیں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. سورہ انفال کے آیت نمبر 26 میں تاویل خاص کے اعتبار سے ذکر ہے مکے کے مہاجرین کا, کہ جو بالکل تعداد میں کم تھے, اور جو بھی قریش مکہ تھے ان کے ظلم و ستم کا وہ شکار تھے, زمین میں بڑا کمزور کیا ہوا تھا مہاجرین کو, صحابہ کرام کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم کیا, ایک خطہ ہے مدینے کی صورت میں وہ ونڈو ہے کہ جو کہ کھل گئی اور ہجرت مدینہ ہوتی ہے, اور کس طرح سے ایک خطہ ہے کہ جو کہ 14 سال پہلے صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو وہ عطا ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید بھی فرمائی اور غیبی مدد ہے کہ جو کہ عطا فرمائی. اور یہ ہے کہ یہ خطہ مدینے کی صورت میں عطا کیا صحابہ کرام کو کہ لعلکم تشکرون, کہ تاکہ وہ شکر بجا لائے. تو استاد محترم ڈاکٹر اسحاق احمد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے حوالے سے تاویل عام بھی بیان کرتے تھے, کیونکہ قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے نا. لہذا یہ ہے کہ اس آیت میں ہمیں ایک اور صورت نظر آتی ہے, یہ تاویل عام کے اعتبار سے بر عظیم کے بر صغیر کے مسلمانوں کا بھی نقشہ اس آیت میں چھپا ہوا ہے, کیونکہ قرآن خود کہتا ہے نا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, یقیناً ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس میں تمہارا ذکر ہے, تو ہمیں ان آیات میں اپنا ذکر بھی ڈھونڈنا ہے. تو تاویل خاص کے اعتبار سے اس آیت میں جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سورہ انفال کی آیت نمبر 26 جہاں مہاجرین مکہ کا ذکر ہے, وہاں تاویل عام کے اعتبار سے اس میں ایک نقشہ ہمیں بر صغیر کے مسلمانوں کا بھی نظر آتا ہے کہ جہاں پر وہ بڑے کمزور کیے جا رہے تھے, ہندو اور انگریز مل کر جو ہے مسلمانوں کو کمزور کر رہے تھے, اس کے کچھ یعنی جھلکیاں میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا. لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان کا یہ خطہ تھالی میں سجا کے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا نامساعد حالات کے باوجود, اور چھپڑ پھاڑ کے میں نے عرض کیا کہ وہ نعمتیں, وسائل, معدنیات, جنگلات, پانی کے ذخائر سب جو ہے وہ عطا کیے, اور تقاضا تھا کہ اس نعمت پر جو ہے وہ شکر بجا لایا جائے. تو آئے سنیے ذرا, فرمایا جا رہا ہے کہ وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, اور یاد کرو کہ جب تم بالکل قلیل تھے, بڑے تھوڑے تھے, مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے, تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ, اور تمہیں خوف تھا کہ کوئی لوگ تمہیں اچت نہ لے جائیں, تمہیں لوگ ختم نہ کر دیں. یعنی 14 سال پہلے مہاجرین مکہ کو, صحابہ کو خوف تھا کہ یہ مشرکین مکہ ہمیں ختم نہ کر دیں, اور اس یعنی بر عظیم میں ہندوستان میں مسلمانوں کو خوف تھا کہ یہ ہندو ہماری 1000 سالہ اپنی غلامی کا بدلہ ہم سے نہ لے, انگریز کے سامنے دبایا جا رہا تھا, کمزور کیا جا رہا تھا. لیکن پھر ہوا کیا, فآواکم, پس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا, وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِ, اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید فرمائی, مدد فرمائی, وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, کہ تاکہ تم شکر بجا لاؤ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نامساعد حالات میں, مبارک ساعتوں میں, رمضان مبارک کی 27ویں شب کو, شب جمعہ میں, یہ پاکستان کی نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اور جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اسباب بظاہر مخالفانہ تھے بلکہ شدید تھے, اس کے باوجود پاکستان عطا فرمائی. اب تھوڑا سا آپ جائیں ذرا پہلے, 79 ایئرز پہلے جائیں, 79 سال پہلے, پاکستان جب نقشے پر ابھرا نہیں تھا, ابھی پارٹیشن نہیں ہوا تھا, اور باقی یہ مسلمان جو ہے وہ موجود تھے وہاں پر ہندوستان میں, تو وہاں کیفیت یہ تھی کہ برطانیہ میں لیبر پارٹی کی حکومت تھی جو مسلمانوں کی سخت دشمن تھی, اور حکومت برطانیہ کا جو وائسرائے تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن, اس کے بڑے قریبی اور خصوصی تعلقات تھے نہرو خاندان سے. اسی طرح سے پاکستان کی مخالف جماعت جو تھی کانگریس, اس کے پاس یعنی انتہائی منظم وہ عوامی جماعت تھی, اور کس طرح سے جو ہے وہ یعنی دیگر جماعتوں کی حمایت بھی اس کانگریس کو جو ہے وہ حاصل تھی. اس کانگریس کے پاس ہزاروں تجربے کار کارکنان بھی موجود تھے, مالی وسائل بھی اس کے فراوانی تھی. اسی طرح سے طاقتور پریس جو تھا اس کی پشت پر جو ہے وہ کار فرما تھا, اور یہ ہے کہ کس طرح سے باصلاحیت لیڈر اس کانگریس کے پاس جو ہے وہ موجود تھے. اور یاد ہوگا آپ کو گاندھی جی نے کیا کہا تھا, گاندھی جی نے کہا تھا کہ بھارت ماتا کی, کیونکہ وہ تو اسے مقدس سمجھتے نا بھارت ماتا, تو لہذا اس نے کہا تھا گاندھی جی نے کہ بھارت ماتا کی تقسیم میری لاش پر ہوگی. اور بہرحال یہ ہے کہ پاکستان پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا وجود بخشا ہے اور ہمیں عطا فرمایا اس کے باوجود. پھر ہندو جو تھے وہ مناسب ملازمت میں, کاروبار میں مسلمانوں سے جو ہے وہ ہر معاملے میں آگے نکل رہے, اور انگریز جو ہے وہ انہیں سپورٹ کر رہا تھا. اسی طرح سے ایک مشہور مصنف ہے W.W. Hunter, وہ تو اس پورے سینیریو کو دیکھ کر وہ لکھنے پر مجبور ہوا. اس نے کہا کہ اگر تو ہندوستان میں یہی صورتحال مسلمانوں کی رہی تو یا تو پھر مستقبل میں مسلمان منڈیوں کے اندر پلے دار یا مزدور رہ جائیں گے, یا سرکاری دفاتر میں محض جو ہے وہ چپراسی کی نوکری بس کرتے مسلمان نظر آئیں گے, اس سے بڑھ کر ہندوستان میں مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو بہرحال اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے, میں نے عرض کیا کہ رمضان کی 27ویں شب کو, شب جمعہ کو یہ عطیہ خداوندی ہے کہ جو کہ ہمیں حاصل ہو گیا. کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے یہ مملکت خداداد پاکستان, یہ خطہ, عظیم خطہ کیوں دیا؟ قرآن مجید کی آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 165 میں یہ فکر ہے کہ جو کہ ہمیں دی جا رہی ہے. فرمایا گیا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ, وہی اللہ کہ جس نے تمہیں زمین میں استخلاف بخشا, وہی اللہ ہے کہ جس نے اس مملکت خداداد پاکستان کو عطیے کے طور پر تمہیں دیا, وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ, اور اسی نے بلند کیے تم میں سے بعض کے درجات بعض پر. یہ کیوں استخلاف دیا, کیوں استدار دیا, کیوں یہ نعمت بخشی؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ, تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ جو اس نے تمہیں یہ نعمت بخشی ہے اب تم کیا کرتے ہو, تم شکر بجا لاتے ہو کہ نہیں بجا لاتے. لہذا پہلی بات کیا ہو گئی کہ اس امت مسلمہ میں پاکستان کا جو خصوصی یعنی اہمیت ہے, 4 نکات ہیں کہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے اس ضمن میں جب وہ رکھے. اب وہ ہمارے موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے کہ بھائی اتنی اہمیت ہونے کے باوجود جغرافیائی لحاظ سے بھی, دفاعی لحاظ سے بھی, معدنیات اور نعمتوں کے حساب سے بھی اللہ تعالیٰ نے اور عطیہ خداوندی اللہ کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود پھر پاکستان کا کردار وہ کیا رہا، یہ ہے اصل میں کہ جو کہ ایک آئینے کے طور پر ہمیں ذرا دیکھنا ہے۔ پازیٹو کردار بھی نظر آئے گا جو اس پاکستان کے جو بنانے والے ہمارے بڑے تھے انہوں نے کیا تصورات دیے تھے، اور آج 79 ایئرز گزرنے کے بعد، 79 سال گزرنے کے بعد آج کی نئی نسل کو پاکستان کا مطلب جو سمجھایا جا رہا ہے وہ کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آج کی نوجوان نسل کو بتایا جائے کہ پاکستان کو کن مقاصد کے تحت جو ہے وہ حاصل کیا اور بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ دیکھیں آج جو نوجوان نسل کو پاکستان کا مطلب سمجھایا جا رہا ہے وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یعنی 79 سال کے بعد آج نوجوان نسل کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی قائد اعظم اور علامہ اقبال یہ سیکولر پاکستان چاہتے تھے اور نظریہ پاکستان میں کوئی اسلام کا عمل دخل نہیں تھا، یہ آج پٹیاں ہیں کہ جو کہ پڑھائے جا رہے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ بھئی دو قومی نظریے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بلکہ دشمن ملک ہندوستان میں کھڑے ہو کر، یہ آن ریکارڈ بات ہے ہمارے ایک سیاستدان نے کہ جو ابھی باہر پڑا ہوا ہے، اور یہ ہے کہ اب اپنی زمین بھی اسے جو ہے وہ میسر نہیں ہے، اور بہرحال یہ ہے کہ اس نے کھڑے ہو کر یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ ادا کیے تھے پاکستان دشمنی میں، اس نے کہا تھا کہ دا ڈویژن آف دا سب کانٹیننٹ واز دا گریٹسٹ بلنڈر ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ۔ یعنی انسانی تاریخ میں یہ بلنڈر کیا گیا ہے سب کانٹیننٹ کی تقسیم کر کے اور پاکستان کو بنا کر، یہ سب سے بڑی غلطی کی گئی انسانی تاریخ۔ یہ ہمارے ایک سیاستدان نے ہندوستان ایک دشمن ملک میں ہمارے کھڑے ہو کر یہ غلاظت ہے کہ جو کہ بکری۔ پھر پاکستان کے جو سابقہ کوئی اٹارنی جنرل، وہ بھی اگر ذہن کو تازہ کریں تو عدالت میں آ کے انہوں نے یہ کہا، یہ بکواس کی، کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کا کوئی بنیادی ڈھانچہ ہی جو ہے وہ موجود نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نظریات، دراصل بات سمجھ میں آئے گی آپ کے، کہ ان طبقات کی طرف سے یہ نظریات پھیلائے جا رہے ہیں کہ جن کی رگوں میں یہ مغربی جو بھی نظریات ہیں اور جو بھی اغدار ہیں ان کا غلبہ ہے، اور انہی کا خون ہے کہ جو کہ دوڑ، اور وہ پاکستان کو ایک خالص سیکولر ریاست ہے کہ جو کہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بتایا جائے، یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی علامہ اقبال اور قائد اعظم کا نظریہ ہے پاکستان وہ تو سیکولر تھا، وہ تو سیکولر ملک چاہتے تھے، اسلام کا تو دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھ دیتا ہوں۔ ذرا دیکھیے نظریہ پاکستان، مصور پاکستان کا کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا پاکستان کے حوالے سے۔ علامہ اقبال، ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال بنیادی طور پر شاعر ہیں، اور اپنی شاعری کے ذریعے سے انہوں نے ایک امت کو میسج ہے کہ جو کہ دیا۔ علامہ اقبال مسلمانوں کے ڈیکلائن اور زوال کا جو سبب بتاتے ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں، جواب شکوہ کا وہ بڑا مشہور شعر ہے، کئی دفعہ ہمارے سامنے سے گزرا ہے اور جو بھی مجالس میں وہ پڑھ کے بھی سنایا گیا۔ جواب شکوہ کا شعر ہے ان کا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ کوئی اکنامک کرائسس جو ہے وہ وجہ نہیں بتائی پاکستان کے زوال کی، بلکہ کیا فرمایا کہ تمہارا جو اسلاف تھا اس نے قرآن کو تھاما تھا اور مسلمان ہونے کا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے عروج اور کامرانی ہے کہ جو کہ نصیب فرمائے، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تمہاری ذلت محتاجی کی اصل وجہ کیا ہے کہ تم نے قرآن سے جو ہے وہ ہجرت اختیار کی۔ اسی طرح سے مسلمانوں میں احساس ضیاء پیدا کرتے ہیں، اور بڑا ایک درد محسوس کیا تھا علامہ اقبال مرحوم نے 1924 کا جو حادثہ ہوا، اور یہ کلنگ کا ٹیکا ہے امت مسلمہ پر۔ 1924، آج نوجوان نسل کو بتایا جائے کہ یہ وہ سال ہے کہ جس میں خلافت کی جو ہے وہ تنسیخ ہو گئی، یعنی جو رہی صحیح خلافت تھی اور پوری دنیا پہ اس کی ایک دھاک تھی، خلافت عثمانیہ، غیروں کی سازشوں اور اپنوں کی بغاوت کی وجہ سے 1924 میں وہ خلافت عثمانیہ بھی کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اور علامہ اقبال نے اس درد کو جو ہے وہ شیئر کیا ہے امت مسلمہ کو اپنے شعر میں، انہیں کہا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قضا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ اور پھر یہ ہے کہ مسلمانوں میں جوش عمل پیدا کرتے ہیں، اور جو اصل اس کی ہے بنیاد، خلافت کا نظام، کہ جس کی بشارت قیامت سے پہلے پہلے اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہوں پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ یہ علامہ اقبال ہیں، کس طرح سے ایک نظریہ اسلام کے حوالے سے پاکستان کا وہ پیش کرتے ہیں۔ پھر یہی علامہ اقبال ہیں مصور پاکستان، جو مسلمانوں کو مایوسی کے اندھیرے سے نکالتے ہیں اور مستقبل میں اسلام کے مبشر بن کر جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، اسلام کی بشارت دیتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، قیامت سے پہلے اسلام کا غلبہ ہوگا۔ تو لہٰذا علامہ اقبال اپنی شاعری میں کہتے ہیں کہ آسما ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے، اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے، اور شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ۔ اور کیوں اتنا یقین تھا علامہ اقبال مرحوم کو؟ کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، قیامت سے پہلے کل روئے عرضی پر دین اسلام وہ غالب ہو کے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کام کے لیے جو وہ قبول فرما لے۔ پھر مسلمانوں میں جو ایک خود اعتمادی کی کمی نظر آ رہی تھی مصور پاکستان کو، لہٰذا یہ ہے کہ وہ خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں اور مغربی فکر پر جو وہ شدید تنقید کرتے ہیں۔ ان کے بڑے پیارے اشعار ہیں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہیں وہ اب زرے کم عیار ہوگا، اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ یعنی اب کتنے سالوں پہلے علامہ اقبال نے یہ مغرب کا نقشہ کھینچا جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے خنجر سے آپ خودکشی مغرب میں کی، عورت کو گھر کی دہلی سے باہر نکال کر وی آر لیونگ ٹوگیدر کا نقشہ پیش کیا، اور کس طرح سے وہاں ایکس پریزیڈنٹ امریکہ کے بل کلنٹن کو یہ کہنا پڑا کہ انقریب ہماری امریکہ کی آبادی ناجائز بچوں پر مشتمل ہوگی۔ اس کے الفاظ تھے آن ریکارڈ، بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، جسے ہم ناجائز بچے کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اپنی تہذیب سے آپ خودکشی انہوں نے کی، اپنے خنجر سے آپ خودکشی کی۔ اور بہرحال یہ ہے کہ 1930 میں پھر علامہ اقبال نے، بڑا تاریخی خطبہ ہے الہ آباد کا، مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا، اور اس میں ان الفاظ میں پاکستان کے قیام کی بشارت دے رہے ہیں۔ کون سا سال ہے؟ 1930، 17 سال پہلے پاکستان کے قیام کے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں ہندوستان اور اسلام کی بہترین مفاد میں ایک الگ مسلم ریاست کے بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے ایک موقع ہوگا کہ عرب ملوکیت کے تحت اس پر جو پردے پڑ گئے تھے اسلام پر، سلاطین کی جو عیاشیاں آ گئی تھیں، بادشاہت کا جو نظام آ گیا تھا، خلافت کے نظام کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، تو یہ اسلام کے لیے ایک موقع ہوگا کہ عرب ملوکیت کے تحت جو اسلام پہ پردے پڑ گئے تھے ان سے چھٹکارا حاصل کر سکے، اور قوانین اور تعلیمات اور ثقافت کو دین اسلام کی اصل روح کے ساتھ جو ہے وہ امہانگ کر سکے۔ یہ اچھا موقع ہمارے پاس جو وہ مل جائے پاکستان کی صورت۔ یہ ہے مصور پاکستان کا نظریہ پاکستان۔ کہاں آج پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں نوجوان نسل کو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر، یہ سیکولر طبقہ بیٹھ کر کہ بھئی مصور پاکستان تو سیکولر پاکستان چاہتے تھے، بھئی یہ ہے اصل میں مصور پاکستان کا نظریہ پاکستان۔ پھر کہا جاتا ہے نہیں، وہ جو معمار پاکستان تھے وہ سیکولر سوچ کے تھے اور سیکولر پاکستان چاہتے تھے۔ تو میں عرض کروں کہ 1937 سے لے کر 1947، 10 برس قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی تکرار ہے پاکستان کے حوالے سے، اس میں اسلام کی تکرار، اور یہ آن ریکارڈ باتیں۔ 100 سے زائد اقتباسات ہیں پاکستان بننے سے پہلے، 37 سے لے کر 47 تک، پاکستان کے قیام سے پہلے 100 تقاریر ان کے اقتباسات ہیں کہ جو آن ریکارڈ کے، جس میں قائد اعظم نے اسلام ہی کی بات ہے کہ جو کہ تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ 1947 کے بعد جب قیام پاکستان ہوا تو 40 اقتباسات ہیں کم و بیش کے، جس میں پاکستان بننے کے بعد کی تقاریر میں اسلام ہی کی تکرار ہے کہ جو قائد اعظم فرماتے ہیں۔ اب میں چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قائد اعظم کی کوٹیشن جو آن ریکارڈ ہیں۔ 6 جون 1938 کو قائد اعظم فرماتے ہیں کہ مسلم لیگ کا جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے، یعنی یہ ہے کہ 14 سال پہلے جو جھنڈا اسلام کا لہرایا تھا وہی ہمارا جو ہے وہ تقاضا ہے. پھر 22 نومبر 1938 کو قائد اعظم کہتے ہیں کہ اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون ہے. پھر 14 نومبر 1939 کو کہتے ہیں کہ انسان خلیفۃ اللہ ہے, یعنی قرآن کی ترجمانی کر رہے ہیں قائد اعظم, انی جائل فی الارض خلیفہ. سورہ بقرہ اگر آپ یاد کریں, رب کائنات نے ازل میں فرشتوں سے کیا کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں زمین پر. لہذا یہ ہے کہ قائد اعظم بھی فرماتے ہیں کہ انسان خلیفۃ اللہ ہے, وہ حاکم نہیں ہے, وہ نائب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اللہ کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس نے. پھر ٹائمز آف لندن 9 مارچ 1940 کو انٹرویو دیتے ہوئے قائد اعظم فرماتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دو جدا گانا قوم ہیں. وہی دو قومی نظریہ کہ جو کہ آج کہا جا رہا ہے کہ بھئی دو قومی نظریے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں. پھر 26 مارچ 1940 کو قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میرا پیغام کیا ہے, میرا پیغام قرآن ہے, قرآن ہے. لہذا اسلام اور قرآن کی مستقل باتیں ہیں کہ جو قائد اعظم نے فرمائے. اب ہمارا سیکولر طبقہ اس نے کیا, اس نے جو بھی بیرونی بدخواہیں ہیں اور جو اندرونی پاکستان کے اندر سیکولر طبقہ ہے, اس نے بانی پاکستان کی ایک تقریر 11 اگست 1947 کو اٹھایا, صرف ایک تقریر, اور 150 سے زائد جو یہ تقاریر ہیں اس کو بالکل سائڈ لائن کیا, اور اس ایک تقریر کی من مانی تعویلات کیے ہیں, اور قائد اعظم کے اس قول کو جو ہے وہ ہیرا پھیری کر کے, اور یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی پاکستان کو تو ایک سیکولر ریاست بنتا دیکھنا چاہتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح. تو بہرحال یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے, ذرا سمجھنے کی بات ہے, ذرا غور فرمائیے گا کہ اگر سیکولر پاکستان ہی ہمیں بنانا تھا تو سیکولر بھارت سے الگ ہونے کی کیا ضرورت تھی, کیا تک بنتی تھی؟ یعنی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت, انسانی ہجرت ہم نے کیوں کی پھر؟ یعنی کتنے لاکھوں جانوں کی قربانی کیوں دی پھر ہم نے اگر سیکولر پاکستان چاہیے تھا؟ اپنی ماؤں بہنوں کی عزت اور عصمت کی قربانی جو ہے وہ ہم نے کیوں دی؟ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ دوران ہجرت جو ہے وہ نیزوں پر اچھالا گیا, یہ کون جو ہے وہ جواب دے گا اتنی قربانیوں کی جو یہ جان اور مال ہے کہ جو کہ لگا اس ہجرت میں, خونی لکیر جو ہے وہ کھینچی گئی, کون جو ہے وہ جواب دے گا روز قیامت؟ لہذا کہا جا رہا ہے بھائی سیکولر ریاست قائد اعظم چاہتے تھے, تو کوٹیشن تو ان کی یہ ہیں, اور اسلام ہی کی تکرار ہے کہ جو کہ مسلسل وہ نظر آتی ہے. تو بہرحال سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی مغرب کی جو لادینی جمہوریت ہے اس کا اتنا ہی جو ہے وہ فریفتہ اور دل دادہ ہے, تو پھر یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ کہیں مغربی ملک میں جا کے اپنا ٹھکانہ لے, یہاں اس مملکت خداداد پاکستان میں لادینیت کی جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں. لہذا وہ مرے پھر جا کے کسی مغربی ملک میں جا کے اور وہیں جو ہے وہ اپنی آخری سانسیں لے. قائد اعظم کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ سیکولر ریاست چاہتے تھے, میں ایک اور کوٹ کرتا ہوں ان کی, یعنی یہ 25 جنوری 1948 کو جو وہ بات کہی نا ایک تقریر کو جو ہے وہ بیس بنا کر وہ سیکولر ریاست چاہتے تھے, تو قائد اعظم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کی خبر لی, اور بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اسلامی اصول آج بھی ہماری زندگی کے لیے اسی طرح قابل عمل ہیں جس طرح سے جو ہے وہ 1400 سال یعنی اس وقت 1300 سال پہلے تھے, اور میں نہیں سمجھ سکا کہ لوگوں کا ایک گروہ جان بوجھ کر فتنہ اندازی سے یہ بات کیوں پھیلانا چاہتا ہے کہ پاکستان کا آئین شریعت کی بنیاد پر مدون نہیں کیا جائے گا. اور یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سیکولر جو ہے وہ بنایا جائے گا, تو یہ بات میری یعنی قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کی خبر لی, اور آپ کو وہ عظیم الفاظ بھی جو ہے وہ یاد آ جائیں, یعنی قائد اعظم نے اپنی وفات سے 2-3 دن پہلے یعنی ان کے جو ڈاکٹر تھے ذاتی معالج تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے, ان کا نام تھا ڈاکٹر ریاض علی شاہ, اور ان کا یہ انہوں نے کوٹ کیا, اور باقاعدہ جنگ اخبار نے 11 ستمبر 1988 کے جنگ اخبار نے ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی یہ کوٹیشن ہے کہ جو کہ اپنے اخبار کی زینت بنائی. تو وہ کہتے ہیں کہ 2-3 دن پہلے وفات کے میں ساتھ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کے معمار پاکستان کے, اور وہ انتہائی نحیف تھے, بڑے کمزور تھے اور یعنی مرض کا شکار تھے, تو بہرحال یہ ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا, اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے, تو میں قریب ہو گیا, کان قریب کیا, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے مجھ سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے، ذرا نوٹ کیجئے گا قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ کب کے ہیں، یہ 2-3 دن پہلے وفات سے، اور اپنے ذاتی معالج ڈاکٹر ریاض علی شاہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا، اور یہ کام مشکل تھا اور میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا، یہ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے، ان کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آ گیا، اور اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائے تاکہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت ہے کہ جو کہ عطا ہو۔ یہ ہے ڈاکٹر ریاض علی شاہ کے اقتباسات کے جو جنگ اخبار نے 1988 11 ستمبر کو جو ہے وہ شائع کیا، اور بہرحال یہ ہے کہ کس طرح سے قائد اعظم کا یہ نظریہ پاکستان بالکل واضح، اور کہاں آج پٹھی پڑھائی جا رہی ہے کہ وہ سیکولر پاکستان چاہتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ پاکستان کا کردار بڑا مثبت آپ دیکھیں، یعنی 12 مارچ 1949 کو بڑا ایک تاریخ ساز کام ہو گیا، یعنی قرارداد مقاصد وہ پاس ہو گئی، یعنی پاکستان کا اساسی دستور ہے کہ جو کہ وہ قائم ہو گیا، وجود میں آ گیا، اور اس میں یہ طے کر دیا گیا قرارداد مقاصد میں کہ اس مملکت خداداد پاکستان میں جو اصول جمہوریت اور حریت ہے، مساوات اور رواداری ہے، سماجی عدل ہے، اس کو جس طرح نے اسلام نے ان چیزوں کی تشریح کی ہے پوری طور پر جو ہے وہ اس مملکت میں ان کا لحاظ ہے کہ جو کہ رکھا جائے، اسلامی تعلیمات کا لحاظ رکھا جائے۔ پھر لکھا گیا کہ جس کی روح سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق جو قرآن اور سنت رسول میں متعین ہیں اپنی زندگیوں کو ان دونوں گوشوں میں وہ ترتیب دے سکے، اور یہ ہے کہ یہ طے ہو گیا قرارداد مقاصد میں پرنسپل کلاوز میں یہ بات لکھ دی گئی کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن سنت، اس مملکت خداداد پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون ہے کہ جو کہ پاس نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ بدقسمتی ہے ہماری، 79 سال گزر گئے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری آزادی کا معاملہ یہ ہے، افسوسناک صورتحال ہے۔ ایک شاعر ہیں نثار ناسک، ان کا بڑا پیارا شعر ہے، وہ نقشہ کھینچتے ہیں ہماری آزادی کا جو تصور ہے، وہ اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ ہم کو آزادی ملی بھی تو کچھ ایسے ناسک جیسے کمرے سے کوئی صحن میں پنجرا رکھ دے، یہ ہے ہماری آزادی کا تصور۔ اور بہرحال یہ ہے کہ ذرا ذہن میں لے کر آئیں ہماری آزادی اور جو گل چھڑے ہم اڑاتے ہیں، اور ابھی بھی آپ کو جو ہے وہ باجوں کی آوازیں اور پھر 12 بجے کے بعد کیا صورتحال ذرا ہوگی اس کا بھی نقشہ ہمارے ذہنوں میں ہر سال ہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بدقسمتی ہے، ہمارا کلچر، ہمارا طرز لباس، طرز رہائش سب وہ کس طرح کا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز لباس ہم اختیار کیے ہوئے؟ اللہ ماشاء اللہ، میں ایکسیپشن یعنی ایکسیپشن اپنی جگہ پر ہیں، بحث مجموعی میں بات کرو، ہمارا طرز لباس، طرز رہائش وہ تو ہندوانہ ہے، یا تو یہود ہے یا ہنوت۔ جب ہی اقبال نے کہا تھا نا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حدود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائی ہو۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہمارا کلچر، ہمارا طرز لباس سارا یہود اور ہنوت جیسا ہے۔ پھر یہ ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہم نے اقدامات کیے، اور یہ ہے کہ پاکستان اور نظریہ پاکستان کو ہم نے دفن کر دیا، اور یہ کہ اس سے ہم نے انحراف کیا، یو ٹرن لیا، ہم نے دنیا کو پاکستان کا مطلب کیا بتایا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور کس طرح سے جو ہے وہ خود ہم اس سے منرف ہو گئے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آزادی منانے کے جو ہے وہ یہی رنگ ڈھنگ ہے، ہوائی فائرنگ، بنگڑے، موسیقی، غل غپاڑا، مخلوط محفل، لڑکے لڑکیاں ساحل سمندر پر جمع ہو کے، ون ویلنگ، سیلفی کلچر، پینٹنگ، فیس پینٹنگ، یعنی یہی رنگ ہے آزادی منانے کے، شکر بجا لانے کے بجائے یہ، یعنی یہ گل چھڑنے کے جو کہ ہم اڑا آزادی کے نام پر، یعنی 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے ہیں، کون جواب دے گا روزے قیامت؟ یہ دل ہلا دینے والی کیفیت۔ پھر پاکستان کی سیاست اور جو حکومت کا معاملہ ہے تو سیکولر چھاپ ہے کہ جو کہ لگی ہوئی، یعنی کس طرح سے اسلام بیزاری والا معاملہ ہے، اور اسلام اگر ہمیں نظر آتا ہے تو وہ بھی تبرکن ہے کہ جو کہ نظر آتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ اور بہرحال یہ ہے کہ قرارداد مقاصد کو دستور کے اوپر جو ہے وہ فوقیت نہیں دی، اور جیسے ایک دفعہ ہے دوسری، ویسے جو ہے وہ یہ والی دفعہ بھی ہے کہ قرآن و سنت سے یعنی کوئی ٹکرانے والا قانون نہیں بنے گا، تو اس کی حیثیت ہی کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. پھر اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے کہ جو کہ ہم نے چھیڑ دیا. کون سے عمل سے؟ سود کے ذریعے. اور یہ سود کی لعنت جو ہے معیشت کا کینسر. قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں نا کہ فازنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اعلان جنگ ہے سود خوروں کے خلاف. لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے تاریخ ساز فیصلے ہوئے سپریم کورٹ کے، شریعت اپیلنٹ بینچ کے، سود کے خلاف. لیکن یہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپیلیں دائل کر کے اور سپریم کورٹ میں اور لنگ آن کر دیا ان کیسز کو، اور آج تک معاملہ ہے کہ جو کہ اٹکا ہوا. اور یہ ہے کہ بس وہ سود ختم کرنے کو ہم تیار نہیں. پھر پوری قوم کی سالمیت معیشت ہے کہ جو کہ مکرو گندا کھیل ہم نے سیاست کا کھیل کر، اور یہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کو جب وہ رسوا کیا. یعنی رمضان مبارک کی وہ ساتھیں بھی مجھے کچھ سالوں پہلے یاد ہیں کہ کس طرح سے سیاست کے نام پر گندے کھیل، گالم گلوچ کے معاملات رمضان کی مبارک ساتوں. اور پھر یہ ہے کہ 9/11 کے بعد ہم نے اپنے پڑوسی ملک کہ جن کو ہم نے سارا دیا گلے لگایا، اور یہی تقاضا تھا، لیکن کس طرح سے جو ہے وہ کلنگ کا ٹیکا لگایا. اور ایک حکم پر امریکہ کے ہمارا جرنیل جو اس دنیا سے اب رخصت ہو گیا، بتاشے کی طرح بیٹھا 9/11 کے بعد. اور یہ ہے کہ اپنے انٹیلیجنس شیئر کر دی، اپنے ہوائی اڈے شیئر کر کے، اور افغانستان کے مسلمانوں پر خون کی ہولی جو ہے وہ کھلوائی. اور پھر جب فتح ہوئی افغانستان طالبان کو، تو ان کی حکومت کو ہم نے تسلیم نہیں کیا. اچھا موقع تھا کہ ان کے دل ہم جیت لیتے، لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کو یعنی اپنے سے جو ہے وہ جدا کیا ہے. اور بہرحال تعلیمی نصاب کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بچوں کے ہمارے تعلیمی نصاب سے اسلام کو کھرچ کھرچ کو جو ہے وہ نکالا گیا. اور یہ ہے کہ کس طرح سے سیکولر نصاب ہے کہ جو اس کے اندر جو ہے وہ ڈالا گیا. داڑھی کا مذاق ہم اڑانے والے، ٹوپی کا مذاق ہم اڑانے والے، پردے کا مذاق ہم اڑانے والے. اور یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہندوانہ رسومات کو رائج کر کے اور منہ چڑھاتے ہیں اسلام کا، کہ بھئی یہ کہ ہمیں بس لیبل ہے کہ جو کہ مسلمان کا لگا ہے، اور شادی بیاہ کے موقع پہ گل چھڑے اڑائے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنتوں کو پامال کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ وہ کردار ہے کہ جو کہ پازیٹو اور نیگیٹو دونوں میں نے آپ کے سامنے پاکستان کا جو کردار ہے وہ رکھا ہے امت مسلمہ کے نقشے پر. اور دیکھیں یہ جو نیگیٹو کردار ہے، نظریہ پاکستان کو ہم نے غرق کر دیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہلا کوڑا برسا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے، پہلا کوڑا برسا 1971، یہ بھی ایک بدنما داغ ہے، سقوط ڈھاکہ. کس طرح سے ہزاروں ہمارے فوجی جوان جو ہے وہ ٹرکوں میں بھیڑ بکریوں کی مانند بھر بھر کے، اور کس طرح سے ذلت اور محتاجی ہے کہ جو کہ دیکھنے کو ملی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہی وجہ تھی کہ جب 1971 میں مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، اور نام بھی کیا رکھا گیا، لسانی بنیاد پر مشرقی پاکستان ہی رہنے دیا جاتا، نہیں بنگلہ دیش نام ہے کہ جو کہ رکھ دیا گیا. اور یہ ہے کہ پھر اندرا گاندھی کو یہ موقع ملا، اسے یہ کہنے کو کا موقع ملا کہ ہم نے دو قومی نظریہ وہ خلیج بنگال میں جب وہ غرق کر دیا، اور اسی کے الفاظ سے نا اس نے کہا تھا کہ وی ہیو ایونجڈ آر تھاؤزنڈ ایئرز ڈیفیٹ، کہ ہم نے ہزار سالہ غلامی کا بدلہ جو ہے وہ پاکستان سے یہ سقوط ڈھاکہ کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے لے لیا ہے، ہزار سالہ غلامی کا بدلہ ہم نے لے لیا. اور بہرحال یہ ہے کہ آخری بات ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 77 جا کے دیکھیے گا ذرا، قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت نمبر 77، اس میں اللہ تعالی نے وعدہ خلافی کی سزا ایک بیان کی، اور وہ سزا ہے وعدہ خلافی کی منافقت. اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے پاکستان کو حاصل کیا تھا کن وعدوں سے؟ کہ اللہ ایسا خطہ عطا فرما کہ جہاں ہم تیرے اسلام کا بول بارہ کر سکے، لیکن ہم نے بھی وعدہ خلافی کی. اور ذرا نوٹ کیجئے آیت کو، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا کہ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق ہے کہ جو کہ ڈال دیا. کب تک کے لیے؟ الٰی یوم یلقونہ، جب یہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، یعنی قیامت تک کے لیے نفاق ان کے دلوں میں ڈال دیا. وجہ کیا ہے؟ بما اخلف اللہ ما وعدو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کی. فبما کانوا یکذبون، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اور مجھے بتائیے کہ وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنا اللہ کے رسول نے یہ کس کی نشانیاں بیان کی؟ یہ منافقین کی نشانیاں بیان کرنا. اور کس طرح سے دستوری سطح پر منافقت کے برادار مقاصد میں لکھ تو دیا گیا کہ قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو، لیکن 79 سال میں آپ دیکھیں، مجھے بتائیں کہ کون سا قانون ہے کہ جو اسلام کی بنیاد پر ہے؟ یو ٹرن پر یو ٹرن. اور بچے بچے کے اندر یہ منافقت، چار نشانیاں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، وعدہ خلافی، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، اور جھگڑے میں گالم گلوچ، یہ ٹپ پر بچے بچے کی موجود ہے. یہ ہر سطح پر منافقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا ہمارے اندر رکھی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ کردار ہے مثبت بھی. ہمارے بڑوں کا کیا کردار رہا، کیسی کیسی قربانیاں دی، کیا کیا ان کے نظریات تھے، پاکیزہ نظریات. اور منفی کردار ہمارا کیا ہے، اس کی بھی جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھی ہیں. موضوع ایک رہ گیا ہے، یہ تو ایک یعنی مسئلہ ہے نا کہ جو ہمارے سامنے آ گیا. اب مسئلے کا حل کیا ہے، یعنی اس زوال سے نکلنے کی جو اصل راہ ہے، راہ نجات کیا ہے، یہ اگلی نشست کا موضوع ہوگا انشاءاللہ. وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوگا. یعنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی اس زوال سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، راہ نجات. اور انشاءاللہ اسی موضوع پر اگلی نشست ہوگی. باقی آج کی نشست کے حوالے سے اور یہ 14 اگست اور آزادی کی جو بھی نعمت ہے، اس کے حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے یہ جو دو کتابوں کے حوالے میں دے رہا ہوں، کم از کم خود اس کو ایک دفعہ جو ہے وہ اس کا مطالعہ کر لیجئے. چھوٹے سے کتابچے ہیں، کوئی زیادہ بڑے نہیں. اور یہ ہے کہ اس کی قیمت بھی جو ہے وہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے، کوئی 150 ایسی کچھ قیمت اس کی ہوگی، رعایتی قیمت. لیکن یہ ہے کہ یہ قیمتاً اتنی جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، لیکن اصل اس کی قیمت ہے اس کے جو بھی صفحات ہیں اور اس کے اندر جو بھی تحریر ہے. استاد محترم ڈاکٹر اشرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کو یہ تحریری شکل میں لایا گیا. پہلی کتاب ہے علامہ اقبال قائد اعظم اور نظریہ پاکستان. جیسے بات آئی نا کہ وہ سیکولر ریاست چاہتے تھے، یہ سیکولر طبقہ آج الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر یہ یعنی پھیلا رہا ہے یہ بات، تو یہ جاننا چاہیے کہ وہ نظریات کیا تھے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے. اسی طرح سے دوسرا کتاب چاہے ہے پاکستان کی اصل اساس اور استحکام پاکستان کی واحد بنیاد. یہ کتابچے یہاں پر یعنی مختصر تعداد بھی میں اویلیبل ہیں، تو آپ یہ سیٹ ضرور حاصل کیجئے، خود بھی مطالعہ کیجئے. اور اس موقع پر اپنے دوست احباب کو یہ قیمتی تحفہ ہے کہ جو کہ رہے گا، تاکہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس ملک کی قدر کریں، اس کی اساس کو ہم جانیں. اور انشاءاللہ اگلی نشست جو ہے وہ راہ نجات کے موضوع پر ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس موضوع کو سمجھ کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان احکامات کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.